مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، آئیے بھی سنتے ہیں سلسلے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہن خیرات حسان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، حور مقصورات فی الخیام، فبأی آلاء ربکما تکذبان، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت سماعت کی گئی۔ سورہ رحمان کا آج ہم نے آخری جز ملاحظہ کیا، آخری حصہ ملاحظہ کیا، اور ایک تسلسل کے ساتھ ہم سورہ رحمان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرتے آ رہے ہیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور ظاہر ہے کہ مکمل تفسیر نہ بیان کی گئی ہے اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اس آیت، اس مبارک سورت کی مکمل تفسیر بیان کر لی ہے، لیکن جتنی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ آیات کی مختصر ہی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جاتی ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے اس سورہ بینہ میں، اس مبارک سورت میں، اس روشن سورت میں، سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے ایمان والوں کو ملنے والے انعامات کا، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ ان انعامات میں ایک تو رب کی جنتیں ہیں، پھر جنتیں کیسی ہیں، ان جنتوں کے اندر کیا نعمتیں ہیں، رب العالمین جل وعلا نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ آج جہاں سے ہم نے تلاوت شامل کی وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 70 تھی، آیت نمبر 70 سے لے کر آخر تک الحمدللہ عز و جل تلاوت مکمل ہوئی۔ آئیے کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان میں اچھے اخلاق والی، حسین شکلوں والی عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن، ان میں یعنی ان عورتوں میں، تفسیر اس کی ملاحظہ کیجئے، فرمایا گیا یعنی ان دونوں جنتوں میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی اور صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنت میں حور عین یہ نغمہ گائیں گی، نحن الخیرات الحسان حبسنا لازواجی کرام، ہم اچھی سیرت اور اچھی صورت والیاں ہیں، ہم معزز و محترم شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں۔ ایک بات جو اس آیت کریمہ کے ضمن میں سمجھ میں آئی تفسیر میں، تفسیر سراط الجنان میں، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو لکھا، فرمایا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے، اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے۔ یہاں اخلاقی اچھائی کو اللہ تعالی نے پہلے ذکر فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے، لہذا نکاح کے لیے کسی عورت کا رشتہ دیکھتے وقت اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں اچھی سیرت، اس کے اچھے کردار، اس کی دینداری اور اس کی اچھی عادات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ احادیث میں اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ اس متعلق چند احادیث ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اگر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دیتی ہے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، یعنی اس میں خیانت نہیں کرتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان چار باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نمبر ایک اس کے مال، نمبر دو حسب و نسب، نمبر تین حسن و جمال، اور نمبر چار اس کا دین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تم دین والی کو ترجیح دو، جو زیادہ دیندار ہو اس کی پذیرائی اور اچھائی کو بیان کیا گیا اور اسے ترجیح دینے کا ارشاد فرمایا گیا۔ یعنی اگر ہم کہیں رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں اور دیگر اوصاف بھی ہیں، دینداری ہی نہیں ہے، تو پھر اسے ترجیح نہ دی جائے، اسے ترجیح دی جائے جس میں دینداری زیادہ ہو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن و انس کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوصاف بیان کر کے تم پہ انعام فرمایا ہے، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا گیا، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلائی ربکما تکذبان، خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی حور اور اس کے خیموں کا حال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک کی جھلک پڑ جائے تو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انسان کے گروہ، اللہ تعالی نے وہ نعمتیں پیدا فرمائیں جو تمہارے لیے پردہ نشین اور دوسروں سے چھپی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا نہ کسی جن نے۔ فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، فبأی آلائی ربکما تکذبان، جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متقین یعنی تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اس کی تفسیر میں سراط الجنان میں ہے کہ اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو جو دو جنتیں عطا ہوں گی، ان کے جنتی بچھونوں کا ظاہری حال بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ آیت نمبر 54 میں گزرا، کیونکہ ان بچھونوں کی شان بہت بلند ہے اور ان کا ظاہری حال عقل و فہم کے ادراک سے باہر ہے، جبکہ دوسری دو جنتوں میں اہل جنت کو جو بچھونے عطا ہوں گے ان کا ظاہری حال یہاں بیان کر دیا گیا کہ وہ سبز اور منقش ہوں گے، اس سے ان بچھونوں میں فرق صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت و بزرگی والا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہم سب کو نور قرآن سے ہمارے سینوں کو ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین بار استغفار کرتے اور فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تذ الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، جلالت اور بزرگی والا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا بیان ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہوتی رہے اور اسی انداز کے ساتھ بندہ اپنی زندگی کو گزارتا رہے، اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھتا رہے، تو انشاءاللہ بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی میں خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ہمیں سے ہر شخص خوشی کا متلاشی ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ خوشی مل جائے، کہا جاتا ہے کہ حقیقی خوشیاں مل جائیں۔ یہ کیا ہے، یہ حقیقی خوشیاں کون سی خوشیاں ہیں، کیسے ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ جب دل مطمئن ہوتا ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو کچھ اس کے سامنے آ رہا ہے اس کو فیل کرتا ہے، اس کو ریئلائز کرتا ہے، اس کو اچھے انداز سے دیکھ سن سمجھ اور پرکھ سکتا ہے۔ لیکن جب اس کا دل ہی بے چین ہو، وہ خود بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہو، تو ذرا سوچئے کہ وہ کیا کرے گا۔ کبھی بیمار آدمی کو دیکھا ہے ہم نے؟ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، کبھی بیمار آدمی کو دیکھیں تو اس کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا رکھ دیا جائے، عمدہ سے عمدہ ڈش رکھ دی جائے، لیکن اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم بھی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور بہت سی خوشیاں ایونٹ آتے جاتے رہتے ہیں، عید آ رہی ہے، بقر عید آ رہی ہے، اور ادھر ادھر شادیاں، کسی کے یہاں ولادت، کسی کے یہاں کچھ معاملہ، طرح طرح کی خوشیاں مل رہی ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یار بس وہ خوشیوں سے دوری ہو گئی ہے، خوشیاں نصیب ہی نہیں ہو رہی۔ کہیں ہمارا حال اس بیمار کی طرح تو نہیں ہے کہ جس کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، چکھ بھی رہا ہے لیکن اس کا مزہ جس طرح اٹھانا چاہیے اس طرح نہیں اٹھا پا رہا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، ان سے گندگی دور ہو جائے گی، ہمارے اخلاق کی گندگی اگر دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں سکون بھی آتا چلا جائے گا، خوشیاں جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل محسوس بھی ہونے لگیں گی۔ ہمارے ساتھ آصف بھائی موجود ہیں ناب خان، آئیے اب ایک کلام سنتے ہیں اور آصف بھائی سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ آصف بھائی کون سا کلام ہمیں سنائیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انشاءاللہ
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا لکھا ہوا انشاءاللہ کلام،
سبحان اللہ، چلیے جی۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں پہ موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے۔ مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، سلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کو
مسیحا چھوڑ کر,
سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں جدھر دیکھی ہے باغ جنت کھلا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا روز بروز مدینہ منورہ کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے. دراصل یہ دعا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ سخی کے لیے اگر کوئی دعا کی جائے تو سخی اپنی سخاوت کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اللہ رب العالمین ایسا پیار کرتا ہے کہ جب بندہ نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ان کے لیے ایک مرتبہ دعا کر دیتا ہے بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 10 مرتبہ اس کی طرف آتی ہے. رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے, اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عرفان بھائی سے انشاءاللہ عزوجل آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عرفان بھائی خوش کیسے رہیں؟ ٹاپک تو بڑا وسیع ہے لیکن ایک بات میرے ذہن میں ابتدائی طور پر یہ آ رہی ہے کہ ایک ہمارے نبی ہیں جو آخری نبی ہیں, اور ان کی فکر یہ ہے کہ میرے امتی بالکل خوش رہیں اور وہ خوشی والے گھر میں داخل ہوں. اسی لیے ہمیں صراط مستقیم بتایا گیا, سیدھا راستہ بتایا گیا, اس پر چلنے والے اعمال بتائے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم سے محبت اور ایک خوشیوں والا پیغام, اسے ہم کیسے فالو کریں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی خالد بھائی جس طرح آپ نے ایک جو تمہید کے طور پر جو کلمات آپ نے فرمائے, اگر ہم اس جہد کو دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے, تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے, کمال مہربان مہربان. ایک روایت کا خلاصہ مجھے یاد پڑ رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال یوں ارشاد فرمائی کہ فرمایا تمہاری حالت یہ ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی آگ جلائی اور جس طرح پروانے اس پر گرتے ہیں تم اس پر گرتے جا رہے ہو,
اللہ,
اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر وہاں سے دور کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں ہلم الیہ, ارے میری طرف آؤ, آگ میں کیوں جاتے.
اللہ,
وہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا ہوئے ہیں اور ان کی یہ تمنا ہے کہ ان کے تمام امتی بخشے جائیں. وہ ایک روایت بھی لکھی ہے تفاسیر کے اندر کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تو وہاں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو.
اللہ,
یہ محبت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے, اور ہمیں خوشیاں پہنچانے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہمیں ایمان کی دعوت دی, ہمیں اس ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو, ضروریات دین کو مانو, تو اس جنت میں داخل ہو جاؤ گے جس کی نعمتیں اینڈ لیس ہیں,
اللہ,
جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. وہ ایسی ہیں ما لا عین رأت, فرمایا کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے ان نعمتوں کے بارے میں, یہاں تک فرمایا کسی بشر کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا. تو اصل میں تو یہ بھی ایک جہت ہے نا, ایک اسپیکٹ ہے کہ خوشیاں حاصل کرنے کا. اگر ہم ابدی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال اختیار کرنے ہوں گے, اس طریقہ کار کو فالو کرنا ہوگا جس کی تبلیغ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کیا جائے, اور جن سے منع فرمایا ان سے باز رہا جائے. تو انشاءاللہ حقیقی فرحت, حقیقی خوشی والا مقام جنت ہمیں عطا ہو.
بالکل, وہ جو اینڈنگ پوائنٹ ہے نا, یعنی دنیا کی زندگی کا بالکل ہمارے خاتمہ ہو جائے اور جب ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں. ہمیں تو پہلے ہی بیان کر دیا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. ہماری خوشی ہماری کامیابی کے پیچھے ہوتی ہے نا. جب تک کوئی ٹارگیٹ ہم نے بنایا اس کو اچیو کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور جو کچھ مشکل آ رہی ہے چاہے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں, چاہے اس سے لڑ جھگڑ کر آگے بڑھیں, بہرحال اس کو جب کراس کر کے آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں, وہ ٹارگیٹ ملتا ہے اور ایک خوشی نصیب ہوتی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے,
فرمایا گیا کہ جو دوزخ سے بچا لیا جائے گا جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ٹارگیٹ تو دیکھیے نا, کیسی کامیابی ملے گی کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا ہم فیہا خالدو وہ ہمیشہ ہی پھر اس میں رہے گا.
ماشاءاللہ. دراصل خالد بھائی, عرفان بھائی نے جس طریقے سے یہ ساری چیزیں بیان کی, اگر غور کیا جائے نا تو کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو ان نعمتوں کو نہیں پانا چاہتا ہوگا.
اللہ,
اور اگر اسے یہ نعمت مل جائے تو یقیناً اس کے لیے یہ خوشیوں کی معراج ہو.
بہت عالی.
لیکن قسمتی یوں کہا جائے کہ سمجھنے کے باوجود, ہر چیز معلوم ہونے کے باوجود انسان جو ہے ان خوشیوں کی طرف نہیں رہتا, بلکہ وہ دنیاوی خوشیوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. دنیا کا آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو خوشی کا متلاشی نہ ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری زندگی کے اندر خوشیاں چاہیے.
صحیح.
ٹھیک ہے. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف ذرائع اپناتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ پیسوں کی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ جناب مجھے ڈھیر سارا پیسہ ملے گا تو مجھے خوشیاں مل جائے گی. ماں ہوتی ہے اولاد کی تمنائی ہوتی ہے کہ مجھے اگر اولاد مل جائے, اولاد نرینہ مل جائے, اس کی ایک مسکراہٹ میری خوشیاں ہو جائیں گی.
صحیح.
بہت سارے لوگ الگ الگ جہتوں پر زندگی میں یوں کہا جائے کہ وہ خوش ہوتے ہیں,
خوشیاں تلاش کرتے,
اپنی خوشیوں کو تلاش کرتے ہیں. اچھا, خوشیاں جو ہوتی ہیں نا خالد بھائی, یہ بادل کے اس ٹکڑے کی طرح ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, سایہ کر کر فوراً گزر جاتا ہے. اور دکھ تکلیف رنج الم, اسے اگر یوں کہا جائے کہ یہ سردیوں کی طویل راتیں اور گرمیوں کے طویل دنوں کی مانند ہوتے ہیں جو گزرے نہیں گزرتے. یہ ایک دنیا کی ریت
کہا جاتا ہے,
دنیا کا ایک یوں کہا جائے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو یوں بیان بھی کیا اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ خوشی میں انسان اس کا ٹائم بہت جلدی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے
یوں,
لیکن جب دکھ اور تکلیف آتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم جیسے رک سا گیا ہو.
ہاں جی, وقت,
یہ وقت تو گزر ہی نہیں رہا. تو اب اگر تھوڑا سا غور کیا جائے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس انداز کے ساتھ گزارنا ہے, میں کس قسم کی خوشیاں تلاش کرنا چاہتا ہوں, دراصل میرا گول کیا ہے, میں کس خوشی کو پانا چاہتا ہوں. جس طریقے سے عرفان بھائی نے بتایا کہ حقیقی خوشیاں تو وہ ہیں جو مجھے آخرت میں عطا کر دی جائیں اور مجھے جنت نعیم کی نعمت عطا کر دی جائے اور میں جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے آقا کے غلاموں کے ساتھ مجھے بھی وہاں پر پہنچنا نصیب ہو جائے. تو حقیقی خوشی تو یہی ہے, لیکن ہم جو ہے وہ دنیا کی
صبح ایک دل کر رہا ہے میں ایک جملہ عرض کروں.
بالکل.
کہ وہ آپ نے کہا نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے داخل, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلام وہ بھی ہوں گے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے آگے جنت میں داخل ہوں.
اللہ اکبر.
مفتی مجار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بادشاہ کا شاہی پروٹوکول ہے. کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے خدام اس سے آگے آگے آ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب بادشاہ کی آمد ہو رہی ہے.
کیا بات ہے.
تو وہ بھی غلام ہوں گے, ان کی بھی کیا شان ہوگی. اللہ کریم ہمیں,
اللہ تبارک و تعالی ہمیں چاہے ان خادموں میں شامل فرما لے یا پیچھے رہنے والے خادموں میں شامل کر لے, بس کسی بہانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت نعیم میں جانا.
اعلی حضرت فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل, جب مل گئے تب بھی, جب پیچھے ہو گئے تب بھی یاد گل کی ہے.
کیا بات.
باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل, کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بس جائے چاہے پہلے چاہے بعد میں.
اللہ نصیب کرے اور اللہ حقیقی معنوں میں یہ نصیب کر دے. واقعی دراصل دیکھا جائے کہ ہماری زندگی کی معراج ہی وہی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت الفردوس میں جانا نصیب ہو جائے. کاش ہم سب کو, مدنی چینل کے ناظرین کو, ہمارے منچ پر موجود جتنے یہاں پر مبلغین اسلامی بھائی موجود ہیں, بلکہ ہمارے کیمرامین, بلکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی نا خالد بھائی.
بالکل.
کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اس بات کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت الفردوس میں جانا نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں یہ نصیب کرے. بات ہم کر رہے ہیں خوشیوں کی. خوشیاں دراصل دیکھا جائے نا تو ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں.
ہاں.
اور بہت ساری خوشیاں ہیں جسے بسا اوقات انسان وہ محسوس نہیں کر رہا ہوتا, اسے سمجھ نہیں رہا ہوتا, اور یوں کہا جائے کہ انسان اس خوشیوں کو نگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ بھی کوئی خوشی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی دولت عطا کر دے نا, خدا کی قسم انسان کو ایسی خوشیاں مل جائیں کہ انسان جو ہے نا وہ ساری زندگی رب کی شکر گزاری میں گزار دیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو قرآن کے فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. تو یہ اللہ ہمیں بس قناعت کی دولت نصیب کر دے. انسان بسا اوقات بڑے بڑے گول پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ جناب میرے پاس روپیہ پیسہ مال دولت گھر گاڑیاں آئیں گی تو خوشیاں نصیب ہوں گی. آپ غور کریں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا. اگر ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں پر نظر رکھیں نا خالد بھائی،
صحیح،
تو ہم اچھے انداز کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اصل پرابلم یہی آتی ہے کہ ہماری جو نگاہ ہوتی ہے وہ ہم سے اپر لیول پر ہوتی ہے، ہماری خواہشات جو ہے وہ ہم سے بڑے لوگوں کی طرف ہوتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے، جب تک میری پاس بڑی گاڑی نہیں آئے گی تو مجھے حقیقی خوشیاں نصیب نہیں ہوگی. دراصل ہم نے یہ خوشیوں کا معیار جو ہے نا وہ عجیب و غریب بنا لیا، ہم نے کمپٹیشن والا ماحول بنا لیا اور ہم نے کوانٹیٹی کو خوشیاں سمجھ لیا. در حقیقت ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ حقیقت میں خوشی والا شخص کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں بلکہ اس سے زیادہ ہوں لیکن صحت نہ ہو، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ تو اتنا نہ ہو لیکن صحت ہو، تندرستی ہو، وہ اپنے پیروں پر چل کر جا سکتا ہو، آ سکتا ہو، جی آئے جو کھائے، جی آئے جو پیے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن ڈاکٹروں نے بہت ساری چیزوں سے منع کر دیا ہے.
تو اپنے حالات پر بندہ اگر غور کرتا چلا جائے تو شکر کے مواقع بہت ہیں اور اس کو فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کے ذریعے سے مجھے خوشیاں عطا فرمائی ہیں. لیکن رونا یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں اور وہ تو ہمارے کمپلسری تھی، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. کتنے لوگ اس سے محروم ہیں؟ کیا کہیں گے قربان بھائی کہ بندہ خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو خوشیوں میں بھی اس کی ایسی عجیب و غریب ڈیزائرز ہیں کہ خود بھی نہیں سمجھ پائے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں.
بہت خوبصورت بات ہمارے یوسف بھائی نے ارشاد فرمائی اور بہت زبردست آپ نے جامع معنی کلام کیا. اس میں یہ بات حقیقت ہے کہ اگر بندہ قناعت میں آ جائے نا، اوپر دیکھنے کے بجائے نیچے دیکھے،
جی
اللہ
دین میں اوپر دیکھے، تو اس کی زندگی خوشیوں بھری زندگی ہو جائے گی. دراصل ہمارے سامنے کوئی مسئلہ اگر ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو وہی مسئلہ ہوتا ہے.
جی
اگر میرے گھر کے اندر کوئی لڑائی وغیرہ ہے،
جی،
تو بس مجھے اپنی زندگی میں باہر اپنے آفس میں اپنے گھر میں ہر جگہ مجھے وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں
میری یہ آنکھیں اور ان آنکھوں کے سامنے ابھی دور تک کچھ نہیں ہے، تو جہاں تک کچھ نہیں ہے وہاں تک کا تو مجھے نظر آ رہا
ہے،
لیکن جیسے ہی ایک اینڈنگ پوائنٹ آ گیا، سامنے دیوار آ گئی، تو اب اس دیوار کے پیچھے کا میں نہیں دیکھ پا رہا. لیکن اسی طرح یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی کہہ لیں آپ، یہ مصیبتیں ہوتی ہیں. ہم جب ان کو یہاں اپنی ناک پر بٹھا کے رکھیں گے نا تو پھر اس کے پیچھے کا ہمیں نظر نہیں آئے گا. ہماری زندگی میں وہی ساری وہی چیز سب کچھ ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں نظر آئے گا.
ڈیفینیٹلی حقیقت بات ہے، اگر اسی کو سامنے رکھیں گے تو پھر تو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنے انعامات دیے ہیں، جتنا کچھ آپ کے پاس ہے وہ نظر نہیں آئے گا.
قربان بھائی حیرانی کی بات ہے عرفان بھائی کہ میری زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے اور میرا دماغ اتنا چل رہا ہے کہ میں اس کے حل کا سوچ رہا ہوں. کتنے لوگ تو ایسے ہیں وہ اس کے حل کی طرف جانے سے بھی بالکل نا بلد ہے، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، کہ کیا ہو سکتا ہے. کتنے بیمار آپ کو معاشرے میں اس طرح کے مل جائیں گے عرفان بھائی، کتنے بیمار اس طرح کے مل جائیں گے جو بیمار ہے، مریض ہے، پریشان ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ میرے علاج کرنے والا کون ہے، کس کے پاس جاؤں گا تو میرا علاج ہو جائے گا. مجھے ان چیزوں کی سمجھ ہے، مجھے ان باتوں کا پتا ہی اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑی نعمت ہے.
اسی بات کو اگر ہم یوں کہیں نا،
جی،
مثبت سوچ، پوزیٹو مائنڈ سیٹ،
جی،
اگر یہ ہمارا بن جاتا ہے
جی
تو یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے بہت سے مسائل کا خود بود حل ہو جائے گا. جیسے ابھی بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، بڑی پیاری اگزامپل بھی دی ہمارے یوسف بھائی نے.
جی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اللہ اکبر،
اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر
سکتے،
اتنی نعمتیں. اچھا کچھ نعمتیں ایسی ہیں ہم سب اس میں شریک ہیں، کوئی اس کا پیسہ پائی نہیں ہے، سانس ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، یہ سب کو مل رہی ہے. اچھا ہم ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. اچھا ہم اس کے بارے میں بات چلی کہ وہ جس جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور خواہ مخواہ کے اپنے آپ کو ٹینشن میں سم ٹائم ڈال لیں. تو اگر یہی پوزیٹیو مائنڈ ہوگا, اگر بندہ یہ سوچے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عطا فرمائی ہے یہ مجھے بن مانگے عطا فرمائی, تو میرا کوئی کمال تو نہیں ہے کہ میری اپنی شخصیت کا کمال ہو, میں نے کو اللہ تعالیٰ سے کو مانگا ہو مجھے یہ دیا جائے, بس اس طرح کا اس رب تعالیٰ کی رحمت ہے, اس نے مجھے صحیح و سالم الاعضاء بنایا. آپ نے فرمایا سوچنے کی مجھے قوت و صلاحیت دی ہے,
جی
کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں روڈ پر ایسے لوگ نہیں ملتے کہ جو بےچارے نہ سوچ سکتے ہیں نہ ان کی اس طرح, لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں وہ کچھ آگے سے ریپلائی کیا عجیب و غریب کرتے ہیں, کچھ ان کی فیلنگ چینج ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو کسی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا تھا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, کہا کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے
جی
اس سے فائدہ اٹھا لیجیے.
کیا بات.
ایک روایت مجھے اس میں یاد آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ لوگوں کے نزدیک میں محبوب کیسے ہو سکتا ہوں, تو فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے اپنے آپ کو زہد یعنی دوری اختیار کر لو, مایوس ہو جاؤ, یعنی یہ نہ سمجھو کہ اب وہ چیز اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے تو اس کے بارے میں اب مجھے مل جائے اسے چھن جائے, اس ایسے نہیں ہوگا. اگر یوں جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لو گے تم لوگوں کے ہاں محبوب بن جاؤ گے. تو جو چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے میں اس پر صابر رہوں, اس کا شکر ادا کروں, اور جو نعمتیں دوسروں کے پاس ہیں میں اس میں ان کو اس کی برکت کی دعا کروں. اللہ تعالیٰ سے اس کے اصول کی تمنا کرنا تو منع نہیں ہے نا,
بالکل
اس کے لیے ایفرٹ کرنا منع ہے, لیکن جب تک وہ میرے پاس نہیں ہے تب تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہوں خواہ مخواہ ہی, اور وہ اس کی میرے پاس کیوں نہیں ہے, میں ہوتی تو یوں ہو جاتا, یہ صرف ٹائم کا ضیاع ہوگا. اور نیگیٹو مائنڈ سب تک پھر بندہ جب سوچتا رہتا ہے تو پھر وہ خیالات ہی منفی ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں.
ایسا ہی
کاش اس جہت کو دیکھ لیا جائے کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں میں اس کی قدر کروں.
اچھا عرفان بھائی, دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلٹی نہ عطا کی ہو.
جی
خالد بھائی, ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ضرور دی,
خاصیت ہوتی ہے
اس کے اندر, اسپیشلٹی ہوتی ہے. کوئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو پلانر ہوتے ہیں, وہ بڑی بڑی پلاننگ آپ کو کر کے دے سکتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے, اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کام کر کے دے.
تو کہا جاتا ہے بھائی یہ تو بس اپنی زبان کی کھا رہے ہیں, یہ باتیں بنائیں گے مشورے دیں گے ان کو مالا مال کر کے.
یہ تو رب کی نعمت ہے نا, دیکھیں یہ رب کی تقسیم ہے,
شعور ہے اس کو, اپنی بات اپنا معافی ضمیر بیان کرنا پہ قادر ہے وہ, اللہ تعالیٰ کیا تھا
یہ رب کی تقسیم ہے. اور اسی پر اگر آپ نے اپنے آپ کو راضی کر لیا نا کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت اچھا دیا ہے اور کئی ساروں سے بہت اچھا دیا ہے, تو آپ یقین کریں کہ آپ شکر گزار بھی ہو جائیں گے, آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی.
اللہ
اچھا اب کیا ہوگا فائدہ تیسری چیز خالد بھائی, کہ آپ اپنی اس اسپیشلٹی سے لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیں گے. جب آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے نا تو آپ کی بھی زندگی خوشیوں بھری ہو جائیں گی, لوگوں کو بھی یہ ہوگا کہ واقعی یار اس کے اندر اسپیشلٹی ہے. ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس جو ہے میں اس پر نظر نہیں کرتا اور دوسروں کے پاس ہے اس پر میری نگاہ ہوتی ہے, تو اب انسان بسا اوقات حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اسے کہا کہ بالکل آ جاؤ, اسے اپنے سامنے جگہ دی اور اسے کہا کہ ارشاد فرمائیے. وہ کہنے لگا کہ میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اور اس نے نصیحت جو کی وہ کرنے لگا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کا بدلہ اسے خود مل جائے گا. بادشاہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی, بادشاہ نے اس شخص کو انعام و اکرام سے نوازا اور اسے تحفے تحائف دیے اور اسے رخصت کر دیا. بادشاہ کے دربار میں ایک درباری موجود تھا جو اس کے حسد میں مبتلا ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ اس سے اچھی باتیں تو بیٹھ کر روزانہ ہم صبح شام بادشاہ کے سامنے کرتے ہیں, یہ آیا تھوڑی دیر میں دو باتیں کی اور اتنا سارا انعام لے کے چلا گیا. وہ اس کے حسد میں مبتلا ہو گیا. اب جناب جب وہ گیا نا تو وہ درباری اٹھا بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ نے اس کی دو باتوں پر اسے اتنا سارا انعام و اکرام دے دیا, اور حالانکہ اگر حقیقت معنوں میں دیکھا جائے نا تو یہ تو آپ سے بڑی نفرت کرتا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا کیسی نفرت کرتا ہے؟ کہا یہ تو کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے اور بادشاہ کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں کیسے مانوں کہ یہ شخص اس طریقے سے کہتا ہے؟ تو کہنے لگا بادشاہ ایک کام کرو, اسے پھر سے بلاؤ اور اسے اپنے قریب کرنا تو یہ دیکھیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دے گا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے. بادشاہ نے درباری سے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ اسے کل رات میرے یہاں بلا لو, پھر سے میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. اب اس درباری نے شرارت کی کہ اسے شام کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا. دعوت پہ بلا کر اسے ایک ایسی ڈش کھلائی کہ کہ اس میں خوب سارا لہسن اور اس قسم کی چیزیں تھیں کہ جس سے منہ سے انسان کے اسمیل آتی ہے. اب یہ کھانے پینے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اس کو لے کر, اور بادشاہ نے جب اسے اپنے قریب بٹھایا تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے پھر سے وہ بات دہراؤ جو تم نے پہلے دہرائی تھی. تو اس نے وہی بات دہرائی, لیکن اس بار جو بات دہرائی نا وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دہرائی. تو بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا کہ یار اس نے واقعی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا, میرا درباری جو کہتا تھا وہ سچ ہی کہتا تھا. بادشاہ نے خط لکھا اور اس خط میں سٹیم لگا کر مہر لگا کر سیل کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس چلے جانا اور اسے یہ خط دے دینا. اچھا اس بادشاہ کا انداز یہ تھا کہ وہ جب کسی کو خط دیتا تھا نا تو اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ گورنر اسے اچھا خاصا انعام و اکرام, کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تھا تو اسے یہ خط دیتا تھا کہ جا کر گورنر سے لے لینا. درباری نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ نے اسے سزا دینے کے بجائے اسے تو ایک خط دے دیا, اب یہ گورنر کے پاس جائے گا اور گورنر اسے بہت کچھ دے گا,
مالا
مال کر دے گا, مال کر دے گا. تو اس درباری نے اس شخص سے کہا کہ ایک کام کرو, یہ لفافہ مجھے دے دو, میں گورنر سے جا کر بات کر لوں گا, تم چھوڑو تم اپنا کام کرو. وہ بیچارہ شخص اللہ والا تھا,
اس نے دربار کے آداب سے ناواقف
تھا. اب جناب وہ اس نے وہ خط دے دیا اس کو درباری کو, درباری پہنچا گورنر کے پاس. گورنر جب خط کھولا نا تو اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط لانے والے شخص کو جیسے ہی خط ملے تمہیں اسے قتل کر دو اور اس کی کھال اس کی چمڑی اس کے جسم سے جدا کر کے اس میں بھوسا بھر کے اس کی لاش جو ہے وہ مجھے بھیج دو, خطرناک ترین حکم. اب جناب درباری نے جب یہ گورنر کا سنا کہ اتنا خطرناک بادشاہ نے حکم دیا ہے تو اس کی تو سٹی گم ہو گئی. وہ کہنے لگا یہ تو میرا خط ہے ہی نہیں, یہ تو فلاں شخص کا ہے. گورنر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, خط تو لایا ہے, تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اب اس کو جو ہے وہ اس کے کیے کا انجام پہنچ گیا. اور جب تھوڑے دن کے بعد بادشاہ کے دربار میں وہ شخص پہنچا اور اس نے جا کر پھر بادشاہ سے اجازت چاہی کہ بادشاہ میں آپ سے پھر ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ تجھے تو میں نے وہ خط دیا تھا, وہ کہاں گیا؟ کہنے لگا وہ تو فلاں درباری نے مجھ سے لے لیا تھا, وہ تو آپ کے فلاں درباری نے مجھ سے لے لیا تھا. تو کہنے لگا اچھا مجھے ایک بات بتا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے, پھر مجھ سے بار بار کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں تو بادشاہ آپ سے کوئی نفرت نہیں کرتا. کہا کہ تو یہ نہیں کہتا کہ میرے منہ سے اسمیل آتی ہے؟ کہا میں نے تو آج تک کبھی نہیں کہا بادشاہ کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے. تو پھر اس دن منہ میں ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو بادشاہ آپ کے فلاں درباری نے, اس درباری نے جس نے مجھے بلایا تھا, اس نے مجھے خوب سارا لہسن اور ایسی ڈش کھلائی تھی جس سے میرے منہ سے اسمیل آ رہی تھی, اس لیے آپ کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. تو اب اس نے پھر سے دہرایا اور بادشاہ نے کہا واقعی جو تو بات کرتا تھا نا کہ جو احسان کرے اس کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو برائی کرتا ہے اس کا بدلہ خود اسے مل جاتا ہے تو اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کی اسے اس کا بدلہ مل گیا. اب اگر دیکھا جائے کہ انسان اس کے پاس جو چیز ہے اس پر خوش رہے, نہ کہ اگر دیکھا جائے تو اس شخص کے پاس, اس درباری کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ بار بار بادشاہ کے دربار میں آنے کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی تھی اسے, وہ تو بادشاہ کے درباریوں میں شامل تھا
قریبی آدمی,
اور وہ شخص جو تھا جو ایک بات کہنے کے لیے آیا اسے تو باقاعدہ بادشاہ سے اجازت بھی لینی پڑی, اور وہ ایک بار آیا ایک بار چلا گیا. یہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس کیسی نعمت تھی, درباری تھا اس کے پاس تو ایسی نعمت تھی کہ وہ بادشاہ سے بیٹھ کر روز ڈسکس کر سکتا تھا. تو انسان کو بسا اوقات اپنی نعمت نظر نہیں آتی, وہ دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر وہ حسد کیا کرتا ہے, اور حسد میں جب مبتلا ہوتا ہے تو خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ حسد سے دور رہو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حسد سے
حسد فرمائے. واقعی حسد جہاں ہوگا یہ تباہ و برباد کر دے گا. اچھے بھلے خوشحال گھرانے برباد ہو جاتے ہیں, کس وجہ سے؟ وہ حسد جو دل میں پیدا ہوا, یہ نیکیوں کو تو الگ کھا جاتا ہے, خوشیوں کو الگ کھا جاتا ہے. اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر خوش رہنے کے کچھ گر اپنائیں, کچھ طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی میں رائج کر لیں, انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. مبلغ دعوت اسلامی جناب مولانا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ خوش کیسے رہیں اس بات کو بیان کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں جو خوش رہنا چاہتا ہے وہ خوش رہ سکتا ہے.
سبحان اللہ.
جو خود ہی خوش نہیں رہنا چاہتا, جو خود ہی اپنے اوپر پریشانیاں تاری کرتا ہے, اس جہان میں کون ہوگا جس کے ساتھ غم نہیں ہے, جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہیں؟ لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ پریشانیوں کے بارے میں سوچنا, پریشانیوں ہی کا بار بار ذکر کرنا, تو یہ تو اور پریشانی بڑھانا ہے نا. ایک تو ہے جو ہے وہ حل تو نہیں ہو سکتی، اللہ کی رضا پر اگر راضی رہنے کی عادت ہو اور جو ہے اس پر اطمینان ہو کہ میرے پاس اگر واقعی بہت کچھ نہیں ہے جو بہت سو کے پاس ہے، لیکن جو ہے وہ بہت کچھ ہے، وہ بہت سو سے بہت زیادہ ہے، شاید کروڑوں لوگ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے مدنی چل کے ناظرین ہیں، ہماری جیسی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں، اپاہج ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، جیلوں میں ہیں، روڈوں پر سو رہے ہیں، کئی ملکوں میں جنگی حالات ہیں، تو ہر طرف ایسی ایسی پرابلمز ہیں، تو میں تو بہت سکھی ہوں، میں تو بہت خوش ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہاں میں ابھی آپ کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کروں کہ میرے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے، تو میری طبیعت میں بھی یہ مسئلہ ہے، تو گھر میں بھی، تو مسئلہ یہ کہ آپ نے لائن کون سی اختیار کی ہے، فکر مندی والی، ٹینشن والی، اپنے آپ کو بھی ٹینشن میں رکھنا، باقیوں کو بھی ٹینشن میں رکھنا، تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے میں اس پہ مطمئن رہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور مسکرانے سے بھی بہت سارے غم دور ہو جاتے ہیں، دوسروں کے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کتاب میں بڑی پیاری بات پڑھی تھی کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ تو وہ اس کا جو سینٹرل آئیڈیا نا وہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہونے کے لیے وقت ہی نہ نکالیں۔ کچھ لوگوں کے پاس آپ دیکھیں نا، وہ سوچتے ہی رہیں گے یار کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں، پھر دوبارہ سوچیں گے، پھر تیسری بار سوچیں گے، تو یہ سوچ سوچ کے نقصان ختم نہیں ہوگا، آپ بیمار ہو جائیں گے، ایک اور نقصان ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات پرابلمز آتی ہیں، لیکن ان پرابلمز سے نکلنے کا حل ایک یہ بھی ہے کہ اپنا دماغ ادھر سے نکال کر کسی اور کام کی طرف، اور سب سے اچھی بات یہ کہ عبادت کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف، نبی پاک کے تذکرے کی طرف۔ اور میں تو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ واقعی اگر پریشان ہے کوئی تو خود اعلیٰ حضرت فارمولہ دے رہے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو آقا یاد آ جائیں گے تو ویسے ہی غم دور ہو جائیں گے، ویسے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بندہ یاد کرتا رہے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں خوشیوں کو ایڈ کر سکتی ہیں، ہم اپنی خوشیوں کو انکریز کر سکتے ہیں، ملٹی پلائی کر سکتے ہیں، کسی کو خوش رکھ کر خوشیاں بانٹ کر۔ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور مقولہ ہے، لیکن کاش ہم اس کو سمجھ لیں، عمل کر لیں کہ خوشیاں جو ہیں یہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیاں بھی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالس کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل آپ سے وہ ٹپس ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں ان کو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے، کچھ آسان سے فارمولے، کچھ آسان سے حل۔ لیکن ابھی آپ کی کالس۔
ہم طالب تاری شاہ فیصل کالونی سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ درجۂ رابعہ فیضان جائے مدینہ کا طالب علم ہوں۔ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک طالب علم کے لیے خوش رہنے کے کیا کیا طریقے، مطلب وہ اپنی تعلیم اور دیگر مصروفیات کے ساتھ اس انداز سے خوش رہ سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم خیر فرمائے، برکت دے۔ اب دیکھتے ہیں عرفان بھائی کا اپنی کیا ماہرانہ رائے اس پر پیش کرتے ہیں۔ طالب علم کا دکھڑا رونا، حالانکہ جب بندہ پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ لائف اس کی گزر چکی ہوتی ہے، تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے یار وہ زمانہ خوشیوں والا تھا۔ کیا فرمائیں گے؟
ایسے ہی ہے، جب بندہ وہ اپنی گزری باتیں، ماضی کو جب یاد کرتا ہے، کہتے ہیں کیا مزیدار دن تھے، کیا خوشیوں والے دن ہوا کرتے تھے۔ خیر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے خوش نہیں رہا جا سکتا، وہی جگہ ایک تو یہ ہے کہ اپنا مائنڈ پازیٹو بنا لیا جائے، اس تعلیم کو برڈن نہ سمجھا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اچھا پھر اگر تعلیم بھی اگر دینی تعلیم ہے تو سبحان اللہ تو کیا کہنے ہیں، یہ تو تعلیم ایسی ہے کہ جو آخرت سنوارتی ہے، جو اخلاقیات کو سنوارتی ہے، جو اللہ تعالی کی طرف لے جانے والی ہے، اس کی محبت کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو طالب العلم بہت زیادہ خوش رہ سکتا ہے اس طرح کہ جو اس کے اسباق ہے اس کو یاد کر لے پراپرلی، اس کو ٹائم دے، جو بھی اس کی ریلیٹڈ اس کی فیلڈ ہے اس میں وہ پنکچوئل ہو جائے، اور جب پنکچوئل ہوگا ہاں اس کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اپنا جسے بات چلی تھی اپنا ایک ہدف اور گول جو ہے وہ طے کرے اور پھر اس پر چل پڑے۔ اس کے لیے جب وہ کوشش کرے گا تو وہ خوشی کا دن اس کا کب ملتا ہے؟ جب رزلٹ آتا ہے۔ جب وہ رزلٹ کا دن اس کے لیے خوشی کا دن اس طرح بنے گا کہ پہلے وہ پنکچوئل رہا، ریگولر اپنی کلاس میں رہا، پھر اپنی پڑھائی کو فوکس کرتا رہا، تو پھر جب امتحانات ہوئے اس میں اچھے طریقے سے نے امتحانات دیے، پھر جب رزلٹ آتا ہے تو طالب العلم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور ویسے اگر اوور آل ہم سب چونکہ طالب علم ہیں، ہمیں ایسی باتیں پڑھتے بھی رہنا چاہیے کہ جس میں ان باتوں کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے وہ اعمال بتائے گئے ہیں کہ جس سے انسان دنیا میں بھی خوش رہ سکتا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہ سکتا ہے. تو مطالعہ بھی ایک ذریعہ ہے خوش رہنے کا, ایسی کتابیں پڑھی جائیں, ایسے عنوانات کو سٹڈی کیا جائے تو بھی خوشی حاصل ہو سکتی.
مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ خاص کر طلباء کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو اس طرح سے یوٹیلائز کیجئے کہ جس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس وقت اس سے بہتر کام ممکن نہ ہو. جب یہ وقت آپ کا ماضی بنے گا نا تو آپ خوش رہیں گے کہ یار اس وقت محنت کر لی تھی, آج اسٹیبل ہوں, آج اچھی جگہ کھڑا ہوں.
اصل میں انسان جو ہے نا وہ پریزنٹ میں جینا سیکھ لے نا تو اسے ماضی بھی اچھا ہو جائے گا اور فیوچر بھی جو ہے نا وہ خوبصورت ہو جائے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے پریزنٹ کو چھوڑ کر فیوچر کی فکر کرتا ہے اور ماضی پر افسوس کرتا ہے. اچھا ماضی جو ہے وہ میرا ابھی جو گزر رہا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ماضی ہو جائے گا,
ٹھیک ہے.
اس لیے ابھی کو بہتر کر لو, آپ کا ماضی بھی خوبصورت ہو جائے گا اور فیوچر کی بھی اچھی پلاننگ ہو جائے گی.
اللہ کریم عطا فرمائے. آپ بھی ٹیچر ہیں اور اگر طلبا یہ دکھڑے جب سامنے لاتے ہیں کہ ہماری تو خوشیاں ہی لٹ گئیں, اتنا کوئی بندہ کام دیتا ہے, اتنا کوئی اسباق دیے جاتے ہیں یاد کرنے کے لیے, کیا جواب دیں گے آپ؟
جیسے جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں, اتنا کام نہیں دیا جاتا کہ طالب علم تنگ آ جائے, پریشان ہو جائے. ہاں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اساتذہ, آپ کے بڑے آپ کو جو کہہ رہے ہیں نا, آپ ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں, آپ خوش رہیں گے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہت پیاری بات, بہت شارٹ, بہت لمیٹڈ, لیکن بڑی پیاری بات کہ جو بڑے کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں, ان پہ لاجکس اگر ڈھونڈنے لگیں گے یوں نہیں ہوا یوں نہیں ہوا, وہ تجربہ کر چکے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, تو وہ تجربے کے بعد بات کہہ رہے ہیں. آپ اگر پہلے سے ہی آرگیومنٹ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. تو مزید کال آگے لیتے ہیں اور امید ہے کہ جواب ہو گیا ہوگا.
میں نظام رضوی بول رہا ہوں. آج کے موضوع کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ خوش رہنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے, اور ایک بہت بڑی نیکی وضو کرنا بھی ہے کہ جس سے ڈپریشن کا مرض جاتا ہے, اس سے بھی بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے, بہت مفید مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا. اور واقعی جو باوضو رہتے ہیں وہ بہت حد تک اطمینان میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی جس میں یہ بھی تھا کہ اگر بے وضو ہونے کی حالت میں تمہیں کوئی مشکل پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرنا. شارحین نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ بندہ با وضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امان میں رہتا ہے. امان میں رہے گا تو انشاءاللہ خوشیوں میں رہے گا, ورنہ غم میں گرفتار ہو سکتا ہے. مزید کال.
محمد عمران اتاری, تحصیل سائیوال, ضلع سرخوزہ سے عرض کر رہا ہوں. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیں, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ. جزاک اللہ خیر.
کیا بات ہے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, بہت پیاری بات. جی مجدہ رضا کا سناتے یہ, وہ رضا والا مجدہ بھی آ جائے تو کیا بات ہو. اللہ کریم عطا فرمائے. مزید کون؟
محمد امین سعید اتاری, ماموں گانجن سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے, اور میری نعت خواہ اسلام بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں, گناہوں کی عادت اڑا. یا اللہ
سبحان اللہ. جی امین امین. مزید کال.
آپ کا مدنی چینل ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بھیا. ایک گزارش ہے کہ آپ سنا سننی ہم نے. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرمائشیں نوٹ ہو رہی ہیں آپ کی. انشاءاللہ عزوجل ان کو شامل کریں گے, پھر دیکھتے ہیں آصف بھائی کس کس پر نظر فرماتے ہیں اور کس کس کی خواہش پوری ہوتی ہے. مزید کال.
میرا نام محمد عامر اتاری, باب المدینہ کراچی, لانڈی خان آباد سے عرض کروں. ماشاء اللہ سلسلہ کھلے اکثر اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہے. حضرت آپ کے نعت خان سے نعت کی فرمائش تھی, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرور جی انشاءاللہ ممکنہ صورت میں شامل کریں گے. مزید.
میرے کی نعت سننی تھی, تاج دار حرم.
کیا بات ہے جی, آصف بھائی ہیں تو ماشاءاللہ نعتوں کی کثیر فرمائشیں میں میسیجز پر بھی دیکھ رہا ہوں, تو بہت ساری منقبت غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بھی فرمائش کی گئی ہے. آصف بھائی کلام بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, کافی سارے کلام خوبصورت پڑھتے ہیں, لیکن جب آصف بھائی ہوتے ہیں تو یہ فرمائش آیا کرتی ہے, سرکار توجہ فرمائے.
اللہ اللہ,
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور حمزہ والا سے میسج ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مدنی کسوٹی کی جائے، اللہ خیر فرمائے. امیر اہل سنت کی منقبت کے حوالے سے بھی میسج آیا ہوا ہے، اور شکیل احمد بھائی کا میسج بھی میں نے پڑھ لیا ہے اور وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے پڑھ لیا ہے. ایک میسج ہے، امنگ جوش پر آئیں لیا سے یہ میسج کیا گیا ہے، یہ کلام سننے کی فرمائش ہے. قربان بھائی کا چشمہ بیراج سے میسج ہے، اور اس کے علاوہ احمد رضا بھائی سرگودا سے کہہ رہے ہیں کہ آصف بھائی کی آمد مرحبا، یہ کلام سنا دیجئے، سرکار توجہ فرمائے. سبحان اللہ، اس کلام کی متعدد فرمائشیں، اللہ کریم جل والا حضور کی توجہ میں رکھے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی، ہم پر نظر حضور صدا آپ کی رہے،
بات
جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے.
آمین آمین.
جو وہ بنائے تو بات بنتی ہے.
اللہ
بس اللہ کریم جل والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی نظر عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں.
عبد السلام اتاری، محب دعوت اسلامی، عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے، ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور اس میں جو مدنی صاحبان ہیں ان کی باتوں کو سن کر واقعی دل کو سکون مل جاتا ہے، چین مل جاتا ہے. واقعی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا معلوماتی سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام دعوت اسلامی والوں کا بھلا پرے بھلا کرے. بہت شوق ذوق سے ہمارے یہاں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، اور نعت خواں اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ ایک منقبت غوث اعظم سنا دے. اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھے، دعائے خیر سے نوازے، والدہ کی طبیعت ناساز رہتی ہے، ان کے حق میں دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے آپ کی والدہ کو، ہم سب کے ہی والدین جو بقید حیات ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے، عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی میں سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس میں سے حصہ عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید
یہ نہ سنائے لج پال نبی میرے درد دی دوا دینا.
سبحان اللہ، کیا ذوق و شوق ہے، اللہ کریم اور برکتیں عطا فرمائے. مزید کال.
میرا نام شہزاد اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ مظفر آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے. مجھے بھائی سے یہ والی امیر علیہ سنت کی منقبت سننی ہے. کیا کیا کہنا، کیا کہنا، اتار کی ہمت کیا کہنا.
کیا بات ہے جی، آپ کا آپ ماشاء اللہ اتاری ہیں اور آپ کافی تگڑے اتاری محسوس ہوئے. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں دے. تو کو ایک اپنے مخصوص تلفظ کے ساتھ ہی ادا کیا جائے، زیادہ موٹا نہ کیا جائے. اللہ کریم جل وعلا برکتیں عطا فرمائے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس وقت خاص کر قواعد اور مخارج کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس وقت اگر کمزوری رہ جائے گی تو مشکل ہو سکتی ہے، اور اگر کسی لفظ کو کچھ ایکسٹرا جا کر پڑھا تب بھی وہ لہن جلی کی صورت بسا اوقات اختیار کر سکتا ہے. یہ لہن جلی کیا ہے، لہن خفی کیا ہے، یہ کون سی غلطیاں ہیں. یہ بسا اوقات بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہوتا ہے. تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان آپ کے قریب ہوگا، آپ کی عمر تو ویسے کم لگ رہی ہے، تو ویسے ہی مدرسۃ المدینہ میں اگر آپ ہیں نہیں ہیں تو کوشش کیجئے کسی اچھے قاری صاحب سے پڑھ لیجئے. مسجد کے امام صاحب ہیں تو ان کو قرآن کریم سنا دیجئے، مخارج سیکھ لیجئے. اور بھی دو جو کچھ جو کوئی مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب کو میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اپنا قرآن کسی اچھے قاری کو سنا دیں، تاکہ جو غلطیاں ہوں وہ دور ہو جائیں. اچھے انداز سے پڑھیں تو رحمتیں، برکتیں، ثواب سب کچھ ملتا رہے. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. مزید کال.
میرا نام محمد عزیفہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. یہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں.
سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. جڑا والا سے میسج ہے اور یہ میسج کیا گیا ہے کہ آقا ہم کو بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. لکھ رہا ہوں نعت سرور، یہ کلام سنا دیں جی. اب آصف بھائی کی باری ہے اور آصف بھائی اب دیکھیں کون کون سے کلام سناتے ہیں.
کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں جو یہاں خوشی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے حج پر چلے دست ساقی کو سر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے بگڑی بنانا تیرا کام ہے سرکار. توجہ فرمائے سرکار, توجہ فرمائے سرکار, توجہ گدا کی عرض. یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض, الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے. اے زلف پاک ہیں اسیر بلا کی عرض, مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس, مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسنف بے حیائیاں, کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے تیری خودر گزر کی گئے, میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا, اتنا تو کرم کرنا. اے چشم کریمانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو آقا تم سامنے آ جانا. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. ڈر لگتا ہے سرکار ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد, سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے, پر میرا یہ کون تیرے سوا اہل خبر, میرا یہ کون آقا تیرے سوا اہل خبر, آقا میرا یہ کون سوا اہل خبر, میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. عطار کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا, سرکار کرم کر نظر کر, میں بڑی دور سے آیا محتاج نظر ہے. توجہ فرمائے نگر نگر گلی گلی, مچی ہے دھوم غوث کی. یا غوث ہو کرم, یا غوث ہو کرم, یا غوث ہو کرم, یا غوث ہو کرم. نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی. یا غوث ہو کرم, بولو یا غوث. کرم میرے یا سو کرم جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو عادت ہو بدل کر بھلی غوثِ اعظم جو عادت ہو بدل کر بھلی غوثِ اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ناجیا غوثِ اعظم نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی یا غوث ہو کرم یا غوث ہو کرم یا غوث ہو کرم یا غوث ہو کرم
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور ان کی جو برکتیں ہیں ان سے ہمیں اکتساب کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ برکتیں وہ ہیں جو پہنچ ہی جاتی ہیں, بندہ کیا کوشش کرے, بس بندہ اپنی توجہ بنائے اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھے. جن کو یاد کیا جاتا ہے وہ پھر کرم فرمائی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے بزرگ عطا فرمائے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. یہ ہماری سرکار ہیں اور یہ غوث اعظم ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, حسنی حسینی سید ہیں. تو یقیناً ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم حصہ حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ غوث اعظم یہ امام الاولیاء سردار اولیاء ہیں. اور ہم نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے, فرمایا جاتا ہے ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جب نیکوں کے ذکر کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو اس ذکر کرنے والے کو برکت تو ملے گی. اللہ کریم جل وعلا عطا فرمائے. نگران شورا بیان فرما رہے ہیں کہ خوشیاں دو, یہ کس سے خوشیوں کا مطالبہ ہے, کس کے لیے بات کہی جا رہی ہے, آئیں سنیں تو پتہ چلے.
مسلمان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو اب ہم کسی کی اس طرح مدد کرنے جا رہے ہیں, کسی کی غم خاری کرنے جا رہے ہیں, کسی کا پیٹ بھرنے جا رہے ہیں, کسی کی بھوک اور پیاس مٹانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ میں یہ کام اول تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور دنیا میں کہاں کا کس کس انداز سے لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہوگا, یہ جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں اچھی اچھی نیت ہونی چاہیے جب مسلمان جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں, اس میں برکت بھی بہت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مل کر کھاؤ جدا نہ ہو, کہ برکت یہ جماعت کے ساتھ ہے. گھر میں کوئی اچھا سا کھانا پکا ہے اور کھانا پک کر آپ نے اپنے کسی پڑوسی کے گھر میں بھجوا دیا, یا والدین کے گھر پہ بھجوا دیا, بھائی کے گھر پہ بھجوا دیا, بہن کے گھر پہ بھجوا دیا, عزیز رشتے داروں گھر پہ بھجوا دیا, تو جب آپ کی وہ چیز کسی کے گھر میں جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو برا تو نہیں لگے گا نا, کہ لے اٹھا کر اس نے کھانا بھیج دیا, اور وہ ناراض ہو جائے گا اور فون کر کے کہے گا بے شرم ہو گئے ہو, تو وہ سمجھ نہیں آتی ہم کو کھانا بھیج دیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یعنی آپ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کریں گے تو اس کے دل میں جگہ بنے گی, بلکہ اس کے گھر میں خوشی داخل ہوگی کہ ماشاءاللہ ہمارے پڑوسی کتنے اچھے ہیں, یا میرا بھائی کتنا اچھا ہے, میری بہن کتنی اچھی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی اللہ عز و جل اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوگا. جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں اور ہیں کھاتے پیتے لوگ, ایسا نہیں کہ کوئی مطلب نہیں ہوتے, تو پلیز کچھ اپنا ہاتھ کھولیں اور غریبوں کی, ناداروں کی, مسکینوں کی زکات کے علاوہ مدد کریں.
اللہ اکبر. مدد کریں گے تو جس کی مدد کی جائے گی اس کے دل میں خوشی ضرور داخل ہوگی, اور یہ خوشی ہمیں ریپل ایفیکٹ کے طور پر ہمارے معاشرے کو اچھا کرے گی, ہمارے ارد گرد کے ماحول کو اچھا کرے گی اور اس کا انشاءاللہ مثبت اثر آئے گا. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم انشاءاللہ ان باتوں کی طرف آئیں گے, چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں تو بہت ساری خوشیاں مل سکتی ہیں. چند باتیں وہ تھیں جو نگرانی شورا نے آپ کو بیان فرمائی, ہم گلدستہ یہ تیار کر سکے, اور مزید باتیں انشاءاللہ ہم قربان بھائی سے بھی سنتے ہیں. قربان بھائی, چھوٹی چھوٹی بات, دیکھیں بڑی بڑے کام نہیں, ٹائم ویسے ہی شارٹ ہے, زندگی میں مصروفیات اتنی ہیں نہیں مل پاتا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا اہداف مل جائیں کہ چٹکی بجا کے کور ہو جائے.
اللہ نے چاہا نیت سچی ہوگی تو بڑے کام بھی انشاءاللہ, بڑی باتیں بھی, بڑے اعمال بھی انشاءاللہ آسان لگیں گے. وہ حاجی عبدالحبیب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی نا, جسے خوش رہنا ہے نا وہ خوش رہ سکتا ہے, اور جسے نہیں رہنا وہ نہیں رہ سکتا. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو ناخوش انسان ہے نا, جو خوش نہیں رہنا چاہتا, تو پھر وہ نہ اچھا دوست بن سکتا ہے, نہ اچھا والد بن سکتا ہے, نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے. لہذا خوش رہنا چاہیے نا
قربان بھائی, کہ ہر بندہ تو چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں, کوئی یہ کیوں کہے گا کہ بھائی میں خوش نہیں رہنا چاہتا.
واقعی یہ حقیقت بات ہے کہ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ مجھے خوشی چاہیے اور میں خوش رہنا چاہتا ہوں, لیکن خوش رہنے کے لیے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے.
امیر علیہ سنت ایک بات بیان کرتے ہیں کہ زبان قال اور ہے, زبان حال اور ہے.
اور ہے
زبان قال سے تو وہ کہتا ہے میں خوش رہنا چاہتا ہوں, زبان حال یہ نہیں.
جی ہاں, جس طرح ہم زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, علم سیکھتے ہیں, تربیت لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کی, اسی طریقے سے خوش رہنے کی بھی تربیت لی جا سکتی ہے.
اچھا,
آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خوش کس طریقے سے رہنا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی ایک لسٹ بنائیں, نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کے پاس وہ چیزیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہیں, آپ کے پاس ہیں یا دوسرے کے پاس بھی ہیں, لیکن اللہ نے ان چیزوں سے آپ کو بھی نوازا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب آپ اس کی لسٹ بنا لیں گے, اور اگر لسٹ نہیں بنا سکتے, لکھ نہیں سکتے, تو بیٹھ کر سوچ لیں. دیکھیں ہم غموں کے بارے میں بھی تو سوچتے ہیں نا, ٹینشن آ کے سوچ رہے ہیں, گھنٹہ گھنٹہ سوچ رہے ہیں, کوئی نقصان ہو گیا تو تذکرہ کر چل رہا ہے, بار بار بتا رہا ہے,
پریشان ہو رہے ہیں,
سوچ بھی رہے ہیں, اور پھر اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنا نقصان ہو گیا, جس محفل میں بیٹھے بزنس میں نقصان ہو گیا, تو گفتگو بھی کر رہے ہیں, سوچ بھی رہے ہیں, پریشان بھی ہو رہے. تو جہاں غموں کے لیے, نقصان کے لیے ہم نے سوچنے کے لیے وقت نکالا, تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکال دیں کہ میرے پاس وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر میں اپنے رب کا شکر ادا کر سکتا ہوں. ایک تحقیق کی گئی, ایک ریسرچ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو یہ کام دیا گیا کہ آپ اپنے پاس ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ جن کے ذریعے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کام کیا, کچھ نے نہیں کیا. تو ریسرچ نے یہ بات ثابت کی کہ جو لوگ اپنے پاس نعمتوں کا شمار کرتے تھے, نعمتوں کے بارے میں سوچتے تھے جن کے ذریعے وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں, وہ لوگ دوسروں کے بنسبت زیادہ خوش رہنے والے ہو گئے. کیونکہ ان کے سامنے وہ چیزیں رہنے لگ گئی نا, اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, ان کی نظروں کے سامنے وہی چیز ہے, ان کی نظروں کے سامنے وہی لسٹ ہے کہ میرے پاس یہ نعمت, میرے پاس یہ نعمت, میرے پاس وہ نعمت. تو جب بندہ گنتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے, اور اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اتنی نعمتیں کہ بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا ہے, تو اس کے سامنے جو چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی ہیں, بڑی بڑی بھی جو پریشانی آ جاتی ہے, وہ اس کے سامنے چھوٹی لگتی ہیں, اور پھر بندہ خوش رہنے والا بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ہے خوش رہنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ ذرا ذرا سی باتوں کو دل پہ نہ لیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, انہیں ہم دل پہ لے لیتے ہیں. اچھا, یہ نہیں کہ چھوٹے لوگ دل پہ لیتے, بڑے بڑے لوگ بھی دل پہ لے جاتے.
سمجھ, تعلق کسی ایج گروپ سے نہیں ہے,
بالکل نہیں,
اور کسی مالی پوزیشن سے نہیں ہے,
ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ چھوٹی باتوں کو دل پہ لیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہوں گی, بلکہ دکھ ہوں گے, غم ہوگا, بار بار آپ کا دل دکھتا رہے گا, آپ کے ذہن میں نیگیٹو سوچ پیدا ہوگی. تو اگر آپ چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیں گے, ذرا ذرا سی باتوں کو چھوڑ دیں گے, اس کا مثبت پہلو سوچیں گے, تو انشاءاللہ خوش رہ سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ, اب ایک شخص سے آپ نے ان کو دعوت دی کہ پورے گھرانے کی آپ کو شادی میں آنا ہے, اور دوسرے نے آپ کو دعوت دی ان کے گھر میں شادی کا پروگرام ہو, انہوں نے آپ کو دعوت دی, دو افراد کی. تو اب اگر یہ چھوٹی سی بات کو ذہن پہ لے لیں گے, یہ کیا ہم نے تو پورے گھر کی دعوت دی تھی. اچھا, ان کے گھر میں افراد ہی چار تھے تو پورے گھر کو دعوت دی تھی, اب آپ کے گھر میں افراد 22 ہیں تو 22 کو تو بلانے سے رہے. تو یہ مثبت پہلو ہے کہ ہمارے گھر میں افراد زیادہ ہیں, کیا پتا اس لیے دعوت نہ دی ہو. اور دوسرا یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا پتا ان کے حالات ایسے نہ ہو. ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے, ان کی توفیق, ان کو اللہ نے اتنا نوازا کہ وہ دو کو بلا سکتے, تو ٹھیک ہے انہوں نے ہم دو کو بلایا. کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے واٹس ایپ ہمارے پاس آتے ہیں, اتنے میسیجز آتے ہیں. دیکھیے واقعی پریشانی والی بات ہے,
لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. یعنی چلے آپ کو تو
واٹس ایپ زیادہ آنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ غیر ضروری گروپس میں ایڈ ہیں.
وہ تو الگ بات, یہ تو غیر ضروری کام ہے, یہ تو آپ نے اپنے آپ کو زبردستی اس کام کرنے ڈالا ہے کہ وہ واٹس ایپ زیادہ ہے. ایک ہے کہ آپ کو پوچھنے والے ہیں لوگ, آپ کو وائس میسج کرتے ہیں, آپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ الگ کنڈیشن ہے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک صاحب سے میں ملا تو انہوں نے موبائل دیکھا نا, کافی لوگوں نے رابطے کیے ہوئے تھے, تو وہ بڑے حیران ہوئے, کہا میرے پاس تو دو دن تک میسج نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی نا, وہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں بہت پریشان ہوں, میں سے جس سے اتنے لوگ آتے ہیں رابطے کرتے ہیں, پتہ نہیں کون کون کر لیتا ہے. جب انہوں نے اس سے یہ بات سنی کہ میں تو دو دو دن تک انتظار کرتا رہتا ہوں, کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, میں کو پوچھنے والا تو ہے. یعنی اگر آپ کو دو افراد کی بھی دعوت دی تو
روایت پڑھی میں نے قربان بھائی, اس میں تھا کہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا یہ تم پر رب کے رحمت کی دلیل ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ لوگوں کی ضروریات ہم سے وابستہ ہیں, ہم کسی کے یہاں نہیں جا رہے, یعنی مجھے کسی کے پاس نہیں جانا پڑ رہا, لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرجع بنایا ہے نا, اس کے حقوق الگ ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن رب کا کرم تو ہے,
حقیقت بات ہے. تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جب ہم ذرا ذرا سی باتوں کو اگنور کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر خوشیاں داخل ہوں گی.
بہت پیاری.
اسی طریقے سے دیکھیں جو خوش رہتے نا, جو لوگ
جی
زندگی میں, ایسا نہیں ہے کہ لوگ خوشی نہیں رہتے, ایسے بھی لوگ جو خوش رہتے اپنی زندگیوں کو خوشی بھری یعنی انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف سے. پریشانی آ جائے, غم آ جائے, نشے میں فراز کس کی زندگی میں نہیں ہوتے. ہر ایک کی زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, لیکن جو لوگ خوش رہنے والے ہوتے ہیں نا, وہ انہیں مینیج کرنا سیکھتے ہیں. انہیں مینیج کیسے کرنا ہے, تو اگر تکلیفیں آئی ہیں, غم آئے ہیں, تو آپ انہیں فیس کرنا سیکھیں. کبھی پریشانی اس لیے بھی آتی ہے کہ وہ آپ کو کامیاب کرنا چاہتی ہے, آپ کو سبق سکھانا چاہتی کہ آپ جس موڑ پہ جانا چاہ رہے ہیں نا, جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں, تو ان وہاں پہنچنے کے لیے چونکہ بندے کو اتنا ایکسپیرینس تجربہ نہیں ہوتا, یہ بندہ بسا کر وہاں پہنچ نہیں پاتا, لیکن تکلیف کوئی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, بندہ کسی ناکامی کا سامنا کرتا ہے, تو وہ سیکھ لیتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, ان سے بچنا ہے, یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا, لہٰذا ان سے بچتے ہوئے اگر میں اپنی راہ کی طرف چلتا چلا جاؤں تو ایک وقت آئے گا میں کامیاب ہو جاؤں.
بندہ قرآن سے رابطہ جوڑ لینا, اتنا فائدہ ہوگا اس کو کہ پریشانی اور مصیبت کے ساتھ نا, ایک ہوتا ہے کہ بندہ پریشانی کو دیکھ کر اسٹک ہو گیا, وہ خود ہی اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا, آہ اتنا بڑا صدمہ. وہ آہ کرنے کے بجائے نا جب قرآن کی طرف توجہ ہوگی, دیکھیں قرآن کیا ایک قانون ارشاد فرمایا, رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا تعلق علماء نے اس پر جو گفتگو کی اس میں بیان کیا کہ صرف عبادات سے نہیں ہے کہ عبادت کا انہی عبادات کا پابند کیا ہو جس کی بندہ طاقت رکھتا ہو, بلکہ اس پر جو مشقتیں, آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا, وہ بھی اس کی طاقت کے مطابق ہی آتی ہیں.
اللہ
اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر آزمائش ڈالی ہی نہیں جاتی. کتنا سکون ہے بندہ یہ یوسف بھائی ریئلائز کر لے کہ میرے رب نے مجھے پہلے طاقت دے دی ہے اتنی کہ میں اس غم کو سہ سکوں, اس بوجھ کو اٹھا سکوں, اس کے بعد مجھے دیے تو انشاءاللہ یہ وقت گزر ہی جائے گا.
اصل میں خالد بھائی ایشو یہ ہے کہ اگر ہم مثبت پہلو کو سوچنے والے ہو جائیں نا,
کیا بات,
ہر چیز کا ہم نیگیٹو پہلو لینے کے بجائے اگر اس کا پوزیٹو لے لیں تو انسان ہر چیز میں خوش رہ سکتا ہے. تکلیف ہے اس میں بھی خوش رہ سکتا ہے. کیسے خوش رہ سکتا ہے, میرے پاس تھوڑی تکلیف آئی ہے, تھوڑی آزمائش آئی ہے, ہو سکتا تھا کہ اس سے بڑی آزمائش آ جائے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے تھوڑی آزمائش دی. گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, ہو سکتا تھا کہ گاڑی میں آگ بھی لگ سکتی تھی, تو بھائی تھوڑی تکلیف آئی ہے اس میں خوش رہ سکتا ہے. اگر پوزیٹو ہم اس کے ایکسپیکٹ کو قبول کرنے والے ہو جائیں گے نا, اور جو آپ نے قرآن پڑھ کر بیان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر اس کی استطاعت اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو اب یہ اگر اس کا یوں پہلو میں لے لیا جائے کہ یہ تکلیف, یہ رنج, یہ غم, یہ کس کی طرف سے آیا ہے, میرے رب کی طرف سے آیا نا, جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھنو چلے پاوا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اگر دکھ تکلیف اور اسی کو ہی لکھ دیا ہے تو میرے رب نے لکھا ہے نا. میرا رب تو وہ رب ہے جو مجھ سے میری ماں سے زیادہ بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آج میری ماں تو مجھے تکلیف میں, دکھ میں, پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھتی, تو میرا رب اگر اس نے میرے لیے یہ لکھا ہے تو اس میں یقیناً ہزاروں ہزار حکمتیں ہوں.
قرآن کریم کا ایک اور ارشاد ہے, بڑی پیاری بات ہے, اور اپنے رب سے بندہ کس طرح تعلق رکھے. ارشاد فرمایا, ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. جو تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور اگر کوئی برائی پہنچے, وما اصابك من سيئة فمن نفسك. فرمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین و آسمان میں, خشکی تری میں جو کچھ فساد ظاہر ہوتا ہے, بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا.
اصل یہی ہے نا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجھ پر جو تکلیف پریشانی آئی ہے تو میں نے ایسا کیا کیا ہے. میں بھی کسی نہ کسی چیز میں مبتلا ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے جو ہے اس آفت میں مبتلا کر دیا گیا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو راہ مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں, اور قرآن و حدیث سے اگر ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا نا, علم دین سے ہمارا شغف ہوگا, تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشیوں بھری اور اچھی گزرنا شروع ہو جائے گی. انسان بسا اوقات چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں سے, چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بڑی بڑی خوشیوں کو حاصل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں خالد بھائی, ایک ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ انسان اپنے گھر میں اگر زیادہ وقت گزارے, مل بیٹھ کر وقت گزارے, تو انسان کی زندگی خوشیوں بھری ہو سکتی ہے. آج اگر دیکھا جائے تو ہم گھر میں ہونے کے باوجود ایک گھر میں نہیں ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں سوشل میڈیا آ گیا, موبائل آ گیا, بندہ دسترخوان پر موجود ہونے کے باوجود وہ دسترخوان پہ نہیں ہوتا, وہ اپنے میسج کے ذریعے لگا ہوتا ہے, وہ اپنے فون پر لگا ہوتا ہے, کسی سے اس کا کنیکشن, حالانکہ گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے. یاد رکھیے گا کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی جو ہے نا, وہ میرے گھر کے اندر موجود ہے. یہ جو رشتہ ہے نا, میاں بیوی کا, بچوں کا رشتہ, یہ اتنا حسین اور خوبصورت ہے کہ انسان اگر اسے فیل کرے, اسے محسوس کرے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر آپ دوسروں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. کھانا پکانے والی کو ہم کہیں کہ یار کیا کھانا پکایا ہے, اب اس کے دل میں خوشی داخل ہو گئی, وہ اور زیادہ محنت کرے گی, اور زیادہ اچھے انداز کے ساتھ کھانا پکانے کی کوشش کرے گی. ہماری فیملی ہے, ہماری بہن ہے, ہماری ماں ہے, ہم ان کے ساتھ اگر اپنے کنیکشن کو, اس اپنے رابطے کو مضبوط کریں گے, تو خود بخود میرے گھر کے اندر خوشیاں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی, اور میرا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بننا شروع ہو جائے گا. تو میرے اپنی زندگی کے اندر خود اپنے ہاتھوں سے خوشیاں داخل کر سکتا ہوں. ایک ریسرچ نے ثابت کیا کہ 40,000 سے زیادہ لوگوں پر اس بات کو ریسرچ کیا گیا کہ جو شخص اپنے گھر کے اندر ہفتے میں 3 دن مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, وہ دنیا میں زیادہ خوش نصیب یا خوش رہنے والے لوگوں کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کے اندر خوشیاں بڑھانے میں کامیاب ہو گئے جنہوں نے ہفتے میں صرف 3 دن یہ ساتھ کھانا کھایا. خود اگر ہم شریعت پر غور کریں کہ ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو مل بیٹھ کر کھانا کھائے, جب وہ دسترخوان سے اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے.
سبحان اللہ,
تو خوشیاں تو
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کو عرض کروں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دسترخوان پر اپنی بیوی اور بچوں سمیت بیٹھ کر کھاتا ہے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمایا.
کیا بات,
فرمایا گیا کہ وہ سارا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے گھرانے پر فخر کرتا ہے. اللہ کریم جل وعلا کی رحمتیں حاصل ہونے والا یہ ایک سلسلہ ہے نا. عرفان بھائی کیا فرمائیں گے کہ یہ وہی تو خوشیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, جن کو ہم وقت نہیں دیتے, ٹائم نہیں دیتے, اور پھر دوسروں سے جا کر, کسی کو باہر سے پکڑ کے لا کر, اس کے ساتھ ہوٹل پر بیٹھ کر, یار میرا کوئی اپنا نہیں ہے, اپنوں کو چھوڑ کر 6 گھنٹے اپنی لائف کے آپ نے جب ہوٹل پر گزارے تو کیا ہوگا پھر آپ کے ساتھ.
اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں کہ اس کے اندر ہماری ہر زندگی کے پہلو کا لحاظ رکھا گیا. ذرا فیملی ہمارا اہم ترین جو سرکر ہے ہماری زندگی کا, اس میں شامل ہیں, اس میں والدین آتے ہیں, بچے آتے ہیں, وائف آتی ہیں, دیگر سارے جو کلوز ریلیشن شپ ہیں سارے اس میں آ جاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا, خیارکم خیارکم لأہلکم, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. یعنی ہمارا رویہ بعض اوقات اس طرح کا
باہر دوستوں کے ساتھ تو ہوتا ہے بڑے خوش مزاج ہوں گے, بڑا ان سے ان کو پولائٹلی ڈیل کریں گے, ان سے جب گفتگو ہوگی ان کی باتیں کچھ برداشت بھی کر لی جائیں گی, اس پہ آگے سے ریئیکٹ ہمارا اچھا ہوگا
جی.
لیکن اگر وہی عمل ہمارے گھر میں کیوں کر دے, پھر ہمارا ریئیکٹ کیسا ہوتا ہے
جی. اچھا اس حدیث مبارکہ کو معذرت کے ساتھ اگر آگے کا اس کا جوس پڑا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کیسے فرمائی کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ خیر رکھنے والا بھلائی پہنچانے والا ہوں. تو یہ کتنا پیارا وہ ہے اس کا وصف ہے.
یہی ہے کہ یعنی جب ہم اس طرح اس باتوں پہ غور کریں, اسلام کی ان تعلیمات کو لیں اور واقعہ ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے باقاعدہ, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا نمونہ ہے, اس کے اندر باقاعدہ کچھ رشتوں کو بیان کیا گیا, احادیث طیبہ میں بعض رشتوں کی ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتے, اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے, فرحت و خوشی کا اظہار کیا جاتا. ایک یہ طریقہ کار بھی ہے کہ خوشیاں دے کر بندہ خوش رہ سکتا ہے,
خوشیاں بانٹے
بانٹ کر بندہ خوش رہ سکتا ہے. ہم راستے میں جا رہے ہیں, کچھ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو تکلیف دے گی. حدیث پاک میں اس کی بھی ترغیب دلائی گئی سے صدقے سے اس کو ایمان کی شاخوں میں سے شاخ قرار دیا گیا کہ اماتۃ الاذی عن الطریق, راستے میں پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دینا اسے ایمان کی شاخ میں سے قرار دیا گیا. بعد روایت میں صدقے کی ترغیب دلائی گئی, بندہ صرف مسکرا کر کسی سے بات کر لے
جی,
سامنے والا خوش ہو جائے گا, نہ پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں, نہ کچھ آپ کو کچھ اور ایکسٹرا کوئی آپ کو سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے, جسٹ آپ جس سے بات کر رہے ہیں مسکرا کر اس سے بات کریں گے تو یہ بھی ایک فرحت اور خوشی کا سبب بن سکتا ہے.
بہت سی جگہوں پر تو ویلکم اسمائل جو ہوتی ہے نا
جی,
یہ مطلب کل کر دیتی ہے سامنے والے کو, کل ان مانوں میں کہ اگر وہ کوئی لڑنے بھڑنے آیا ہے, کوئی دل میں غبار رکھ کر بھی آیا ہے نا, تو آپ اس کو بس مسکرا کر مل لیں.
بہت بڑی
تھکا ہارا آیا ہے مطلب پورا دن کام کر کے
جی,
اور اس کے بعد گھر میں جو دروازہ کھولے
جی,
اب اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر وہ کوئی سیدھا بول بھی نہ بولے بس دروازہ کھول کے خود اندر, تو آپ بھی پیچھے سے گھر میں, اگر اس طرح سے معاملہ ہے تو مشکل ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ اگر دروازہ کھولنے کے بعد ایک ویلکم اسماعیل ماں کی طرف سے آ جائے, ایک والد کی طرف سے آ جائے, اور جو خود گھر میں تشریف لا رہا ہے وہ آفس کو گھر میں لے کر نہ آئے, وہ آفس کو آفس میں چھوڑ کر آئے,
کیا بات,
گھر میں داخل ہو, ویلکم اسماعیل دے کے میں اب آپ کے لیے آیا ہوں, امی کو کہے ماں میں آپ کے لیے ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں. کبھی کہا گیا کہ بلکہ کل میں نے کسی کا اسٹیٹس دیکھا, بڑی کام کی بات تھی, اس میں لکھا ہوا تھا اپنے ابو سے ملا کریں, اپنے ابو سے ملا کریں, مجھے ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. سوچئے کہ کیا بات ہے, ایسی مطلب جو ہوتا نا کہ جملہ بالکل دل پر لگتا ہے, چھوتا ہے, وہ بات کہ یار کتنی بڑی بات ہے, ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت موجود ہے اور اس کے باوجود ہم سارا وقت ادھر ادھر لگا رہے ہیں اور گھر والوں کی نہیں سن رہے, ان کی سنیں, ان کے پاس بیٹھیں. یہ بندہ اس سے ملتا ہے قربان بھائی کہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں گا نا تو مجھے خوشی ہوگی, لیکن آپ کے والدین وہ ہیں کہ آپ ان سے ملیں گے آپ کو بھی خوشی ہوگی ان کو بھی خوشی ہوگی.
واہ کیا
بات, اس سے ملے جس سے مل کے اس کو خوشی ہوتی ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن اگر اس سے ملے کہ جو اس سے مل کر بھی خوش ہوتا ہے,
اللہ اللہ,
وہ بہت ریئر ہوتے ہیں اور ان میں آپ کے والدین ٹاپ آف دی لسٹ ہے.
بے شک والدین یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ابھی اگر آپ ان کی سن لیں گے نا, ہم ان کی سنتے اس لیے نہیں ہیں کہ کیسی باتیں کرتے ہیں, مزہ نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتی, تو ابھی آپ سن لیں ان کے جو کہنا ہے نا وہ سن لیں, آپ کو زمانے کی سننی نہیں پڑے گی.
اللہ
ابھی
اللہ
جو کہہ رہے جو ارشاد فرما رہے ہیں, ان کی جو پھول ہے مہکتے, یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ یہ وہ اسکول ہے جس کا کوئی نصاب نہیں ہے, لیکن یہ وہ سکھا دیتے ہیں جو بڑے بڑے نصاب والے,
جواب نہیں,
جس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ والدین کے بڑے پیارے پھول ہوتے ہیں. اور والدین, کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ رہ کر خوش ہوتے ہیں نا, یا جن لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ آپ سے خوش ہوتے, آپ ان کے ساتھ رہیں. یہ بچے, یہ والدین, یہ ہمارے ماں باپ, یہ گھر والے وہ ہوتے جن سے مل کر ہمیں خوشی ملتی ہے اور ان سے مل کر ان کو ہم سے خوشی ملتی ہے.
بات, اور ایسا بھی ہونا چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ایسا, آپ کی اولاد کے ساتھ بھی, میری اولاد کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہو کہ میں اپنی اولاد سے ملوں تو صرف مجھے خوشی نہ ہو, اسے بھی خوشی ہو. میں اپنا تسلط اگر جما کر ملوں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تو یہ خوشی ہو رہی ہو کہ جناب میرا دیکھا کیسا روب ہے, اور جو بےچارا مرعوب ہو گئے وہ کیسے خوش ہوگا؟ اس کی خوشی تو ختم کر دی نا آپ نے. اس کی خوشی کا بھی خیال رکھیں, اپنی خوشی کا بھی خیال رکھیں. ہمارے والدین ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں, ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں, ہمارے لباس کا خیال رکھتے ہیں, ایون ہمارے کردار کا, ہمارے اخلاق کا خیال رکھتے ہیں. تو والدین کے ساتھ رہیے, آپ کا مدنی چینل بھی اور بہت ساری چیزوں کا آپ کی خیال رکھتا ہے جس میں سے آپ کی صحت شامل ہے. آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں, ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. تندرستی ہزار نعمت ہے.
نیو بورن کی ویکسینیشن ہمارے اس دور کی ایک جدید سائنس کی ایجاد بھی ہے, اور ہمارے یہاں پر جو بیماریاں عموماً بہت زیادہ ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کی ایک تدبیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ عقل دی ہے, جس کی وجہ سے اب ہم لوگ اس کی پریونشن کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں, ویکسینیشن کو. اس سے پہلے بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا, اس کو نمونیا ہو گیا, اس کو ڈپتھیریا ہو گیا, اس کو ٹوبرکلوسس ہو گیا, اس کو کوئی اور بیماری ہو گئی. لوگوں میں اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہوتی تھی, اور دنیا بھر میں اتنی زیادہ علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھیں, جس کی وجہ سے بچے عموماً ایکسپائر ہو جاتے تھے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تقریباً 100-150 سالوں سے جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, انسان نے اپنی عقل استعمال کی, اور سائنس میں ترقی کرتے کرتے سب سے پہلے تو یہ چیزیں نمایاں ہوئیں, یہ چیزیں پتہ چلیں کہ یہ بیماریاں ہوتی کیوں ہیں. جب ان بیماریوں کی وجوہات پتہ چلی تو اس کے بعد ان وجوہات کا علاج دریافت کیا گیا. ان وجوہات کا جو علاج دریافت کیا گیا اس میں کچھ انجیکشنز تھے, کچھ دوائیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا. لیکن دنیا بھر میں جب انسانوں نے, سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ اتنا زیادہ پیسہ, اتنا ہی زیادہ اموات اب بھی ہو رہی ہیں, لوگوں میں معلومات نہ ہونے کے باعث یہ بیماریاں اس وقت بھی اتنی زیادہ ہیں, اور ہاسپٹلس پہ برڈنس, ڈاکٹر پہ برڈنس بہت زیادہ رہتے تھے, تو انسانوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ یہ بیماری ہو ہی نہ. تو یہ ویکسینز اصل یہ چیز ہے کہ وہ بیماری ہو ہی نہ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو فرسٹ ڈے, سیکنڈ ڈے, تھرڈ ڈے پر اس کو عموماً ڈسچارج سے پہلے ہی وہاں پر ویکسین لگا دی جاتی ہے. اس کے بعد ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ 6 مہینے پہ, 10 مہینے پہ, 14 مہینے پہ پورا ایک پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ویکسینیشن کروا لینی ہے. اس کے اندر مجموعی طور پر ہم لوگ کافی ساری بیماریوں سے, جس میں تپیدک, ٹی بی شامل ہے, ڈپتھیریا, پرٹوسس, پولیو, میزلز, برمس, روبیلا, چکن پاکس, اور ہیپیٹائٹس, جگر کی بیماریاں جس کو ہم لوگ عام طور پر جانڈس کے نام سے پہچانتے ہیں, ان تمام کی ویکسینیشنز اویلیبل ہے. اور ہم لوگ ان ویکسینز کے لگانے سے تقریباً 90%, 100% تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ 90% ان بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ویکسینیشن جو ہے پراپر ٹائم پر ضروری ہوتی ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, کچھ بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں, جس میں ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ ابھی ویکسینیشن نہ کریں, کیونکہ وہ ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں اس کے. وہ بیماری جن سے ہم بچانے کے لیے ویکسین لگا رہے ہوتے ہیں وہی ڈیزیز ان کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے سے جو وہ کہے گا کہ آپ ویکسین لیٹ لگوائیں تو آپ لیٹ لگوا سکتے ہیں, ورنہ اس کی جو ٹائمنگز ہیں اسی کے شیڈول پر آپ چلتے چلے جائیں تاکہ وہ شکایت, وہ ڈیزیز, وہ بیماری بچے کو نہ ہو. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ عموماً ویکسینیشن کے لیے ڈیلے کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ویکسینز نہیں لگ سکتی, تو عموماً ہمارا یہ والا کانسیپٹ بھی غلط ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کو پتہ ہوتی ہیں تو وہ ان میں خود ہی ویکسین نہیں لگا رہے ہوتے. باقی عام فہم کے اندر جیسے نزلہ ہو گیا, ہلکی پھلکی سی کھانسی ہو گئی, تھوڑے سے موشن ہیں, ہلکا پھلکا بخار ہے, ان کے اندر لوگ اپنے خود سے ذاتی طور پر ویکسینیشن کو ڈیلے کرتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر وہ کہیں کہ آپ اس کو لیٹ کریں تو لیٹ کیا جائے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ویکسینیشن اپنے ٹائم پر کروائیں تاکہ آپ کا بچہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکے.
ٹھیک ہے جی, بہت پیاری بات کہی, اور اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ معالج کے پاس آپ گئے ہیں تو پرسکرپشن وہ لکھ کر دے گا, آپ نہیں لکھ کر دیں گے. بہت سے لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے انجیکشن لکھ دیں, مجھے ڈرپ لکھ دیں. بیماری آپ کو ہے اور وہ علاج کرنے والا ہے, وہ خود اندازہ لگا لے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہاں, اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کیجیے, اچھے معالج کا انتخاب کیجیے, اور پھر جس طرح وہ کہے اس طرح دوا کو استعمال کریں تو انشاءاللہ جلد صحت یابی کی طرف آئیں گے. اپنی مرضی سے کوئی دوا شروع کر دینا، کوئی دوا روک دینا کہ مجھے اس سے یوں ہو جاتا ہے، اس سے یوں ہو جاتا ہے، وہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنی ہسٹری صحیح صحیح دیں۔ بہت سے لوگ اس طریقے اس لیے بھی ڈاکٹر سے بات کرنے میں ہچکچا رہے ہوتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں، اس سے مرض چھپا رہے ہوتے ہیں، یار یہ ڈانٹ پڑ جائے گی، پتہ نہیں کیا کہیں گے، وہ دو جملے کہیں گے اور اچھی دوا لکھ کر دے دیں گے، تو وہ دوا آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی، زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ لیکن اگر مرضی چھپا لیں گے تو پھر وہ تو بےچارا جتنا اس کے سامنے آئے گا وہی دوا لکھ کے دے گا۔ تو اللہ کریم جل وعلا ہماری صحت کی بھی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہماری نسبتوں کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سلسلے کا آخری لمحات چل رہے ہیں، اختتامی لمحات چل رہے ہیں، اب آخری کمنٹ انشاءاللہ عزوجل میں عرفان بھائی سے لیتے ہیں۔ عرفان بھائی موضوع رہا، خوش رہیں، کیا فرمائیں گے؟
ماشاءاللہ جس طرح ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا تو شروع میں بھی ہم نے ایز اے مسلم دیکھا تھا کہ دینی اعتبار سے خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، آخر میں اس طرف دوبارہ آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
سبحان اللہ،
وہ جنت ہم نے شروع میں اس پہ کلام کیا تھا، اس جنت کے حصول کے لیے فرمایا گیا یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کا مطلب ہے تمام ضروریات دین کو ماننا، اس پر ثابت قدمی نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جنت مقدر ہوگی جس میں ہمیشہ کی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی اور امام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین آمین آمین۔ یہ فرشتے آ کر لوگوں سے کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے معین و مددگار ہیں، آخرت میں بھی تمہارے انیس و رفیق ہوں گے۔ اللہ کریم جل وعلا ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ سلسلے کے اختتام کرتے ہیں، سلسلہ پیش کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں تہ دل سے یہ دعا کرتے ہیں، مولا کریم جل وعلا ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور درستی کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے منقبت امیر اہل سنت کا ایک شعر اور اس کے بعد صلاۃ و سلام۔
سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا سیدی تارا نام علی نام نظیم نام قاری نام حافظ نام نظیم نام علی نام قاری نام حافظ مرشد نال تیاری مرشد نال تیاری ہو گیا یارو اتاری مرشدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا سیدی تارا یا نبی نبی السلام یا نبی السلام آقا یا نبی السلام آقا یا نبی السلام یا نبی السلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لانے کرامت پہ لاکھو سلام تم پہ سلام آقا یا نبی
پاونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا پیبا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، جسے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام یا نبی السلام، یا نبی السلام، آقا یا نبی السلام، یا نبی السلام.
کھلے آنکھ سلے